ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز شرکا، آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی تصور قانون، اس کا ہم تقابلی مطالعہ کریں گے مغربی تصور قانون کے ساتھ. یہ موضوع بھی پہلے کے دو موضوعات کی طرح بڑا ہماگیر اور جامع ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کی ساری جہتوں کو تو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. البتہ قانون کا تصور اپنے بعض ڈائمینشنز کے لحاظ سے اس کی کمپیریٹو اور کریٹیکل اسٹڈی کی شکل میں ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پانچ اصطلاحات اس باب میں استعمال ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر آپ کو سننے یا پڑھنے کے لیے ملتی ہیں. ہر ذہن میں تو نہیں، مگر بعض اذہان میں بعض اوقات ان اصطلاحات کے درمیان کیا فرق ہے اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ میں وہ وضاحت کر دوں. ان میں سب سے پہلا لفظ اور اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ قانون ہے. ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو قانون رول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مسطرہ یعنی انسٹرومنٹ آف اسسمنٹ، کسی چیز کو ناپنے کے جو مختلف پیمانے ہوتے ہیں اس کے لیے قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ٹیکنیکلی سپیکنگ جب ہم رول کہیں گے تو رول آف لا کہیں گے یا کوئی بھی، تو وہ رول قانون کے سینس میں استعمال ہوگا. دوسرا لفظ لا کا استعمال کرتے ہیں ہم انگلش میں. لا کے لیے صحیح اصطلاح حکم ہے. جب ہم اسلامی تصور قانون کی بات کریں گے تو دراصل اس تصور قانون سے مراد اسلامی تصور حکم ہوگا. حکم چونکہ عربی لفظ ہے اور اردو میں زیادہ مستعمل نہیں، استعمال نہیں ہوتا، اور قانون کا لفظ زیادہ رواج پذیر ہو گیا ہے، لہذا ہم اسلامی تصور حکم کو ہی عرف عام میں اسلامی تصور قانون کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. مگر فیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم لا کو انگلش میں کہنا چاہیں تو وہ حکم ہوگا. تیسرا لفظ آپ پڑھتے سنتے ہیں فقہ. فقہ یہ علم الاحکام ہوتا ہے، یعنی سائنس آف لاز. تو بعض اوقات لوگ حکم کو یا احکام کو اور فقہ کو آپس میں یعنی کنفیوز کر دیتے ہیں. اب حکم میں اور فقہ میں، حکم کا تو مفہوم آپ ابھی ڈسکشن میں آ جائے گا، مگر فقہ ایک سائنس ہے، جیسے ہماری باقی ویسٹرن سائنسز ہیں، لا کی ویسٹرن لیگل سائنسز ہیں. تو یہ یعنی انسانی ایفرٹس کے نتیجے میں وجود میں آتی. چوتھا اصول فقہ کا لفظ پھر فقہ کے ریلیونس میں استعمال ہوتا ہے. یہ انگلش کا جو ٹرم ہے جورسپروڈنس، اس کا بدل ہے، جس میں سائنس آف دی بیسک پرنسپلز آف لا آ جاتے. پانچواں لفظ شریعت. یہ کوڈ آف لائف ہے، شرع یا شریعت، جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف جسے ہم کہتے ہیں. اس شریعت میں بیسیکلی تین برانچز آتی، شریعت میں علم العقائد بھی آتا ہے اور علم الاحکام اور علم الاحسان یا علم الاخلاص. صورت یوں ہے کہ اب فقہ اور شریعت میں جو بنیادی فرق ہے, ایک فرق سکوپ کے اعتبار سے ہے, ایک سورس کے اعتبار سے. سورس کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ شریعت کی تشکیل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کا دخل نہیں ہوتا. یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ شریعت کسی انسان کی تیار کردہ چیز نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کسی انسان کی تیار کردہ چیز نہیں ہے, وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول بھی بنیادی طور پہ تو انسان ہے اور شریعت میں رسول کا مقام بھی اللہ کے کلام یعنی قرآن کی طرح انکنڈیشنل, انچیلنجبل, پرماننٹ, پرپیچول, بیسک اور فنڈامنٹل سورس آف لا کی ہوتی. ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے اس کی اوتھینٹیسٹی کو اور اتھاریٹیونیس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ پھر انسان کی بنی ہوئی کیوں نہ ہوئی. اس لیے کہ رسول کا ہر ایکٹ, رسول کا ہر قول, رسول کا ہر عمل اور رسول کی ہر تقریر یعنی اپروول, تینوں چیزیں, یہ ہر چند کے انسان ہوتا ہے رسول, مگر وہ اپنی انسانی حیثیت سے انہیں صادر نہیں کرتا, اپنی نبوی اور رسالتی حیثیت سے صادر کرتا ہے. لہذا اس کے ان تمام چیزیں وہ بھی ڈیوائنلی ریویلڈ گائیڈنس کے زمرے میں آتے ہیں, من جانب اللہ قرار پاتے ہیں, وہ من جانب الانسان نہیں ہوتے. تو لہذا شریعت قرآن اور سنت دونوں پر بیس کرنے کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ وہ انسان کی تیار کردہ نہیں ہوتی, کہ رسول کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو ایک تو سورس کا فرق ہے شریعت اور فقہ میں, اور فقہ وہ قرآن اور سنت پر بیس کر کے احکام اور ان کی تعبیرات اور ان کی تفصیلات اور اس کے اصول اور فروع اور اس کے بیسک پرنسپلز اور اس کے سبسیڈیری سورسز اور اس کے سیکنڈری سورسز کو ڈیرائیو کر کے ایک پوری سائنس تیار کی جاتی ہے. اور صاف ظاہر ہے اس میں قرآن و سنت کے علاوہ صحابہ تابعین, آئمہ فقہ, مجتہدین, ان ساروں کی ایفرٹس شامل ہوتی. یہ ایک بنیادی فرق سورس کے اعتبار سے ہوتا ہے. پھر فقہ میں سکولز ہوتے ہیں, جیسے مذہب حنفی ہے, مذہب سکول آف لا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ دین کا بدل نہیں ہوتا, سکول کا معنی. مذہب مالکی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, یا مذہب جعفری ہے, یہ سکولز آف لا ہیں. شریعت میں سکولز نہیں ہوتے, شریعت میں شریعت ایک ہی ہے چونکہ اس میں کوئی سکولز نہیں ہے. اور تیسرا فرق اس کے سکوپ کا ہوتا ہے, یعنی اسلامک کانسیپٹ آف لا میں اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. شریعت کا سکوپ ہمہ جہت ہے, آل امبریسنگ ہے, کمپریہنسو ہے. انسانی زندگی سے متعلق جتنے بھی امور آتے ہیں وہ سارے شریعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں. جب ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی بات کرتے ہیں اسلام کی, تو اس سے مراد شریعت بھی ہوتی ہے. تو ہم لفظ اسلام استعمال کر لیں یا لفظ شریعت استعمال کر لیں, تو یہ ایک دوسرے کا بدل ہوتے ہیں, مگر وہ فقہ اس سینس میں نہیں ہوتی. فقہ صرف کنسرن ہوتا ہے اس کا اور اس کی وہ پرٹین کرتی ہے صرف ہیومن ایکٹ سے متعلق اور رائٹس اور ابلیگیشن سے متعلق. تو شریعت میں عقائد بھی آ جاتے ہیں. تو ایک حدیث ہے جہاں سے یہ شریعت کی تینوں بنیادیں اسٹیبلش ہوتی ہیں, اور فقہ اور سائنس آف لا یہ اس میں سے ایک جز ہے. تو شریعت ایک کل ہے, فقہ اس میں ایک جز کو ڈیل کرنے والی سائنس. سیدنا جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, اسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کو مانے اور رسولوں کو اور فرشتوں کو, اس کی کتابوں کو, قیامت کو, باس بعد الموت کو, یہ چیزیں بیان کی جو ہمارے اسلامی عقائد کی بنیادیں ہیں, اگر تم مانو تو یہ ایمان ہے. تو بنیادی عقائد بیان کر دیے. پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جو ارکان خمسہ ہیں اسلام کے, جو ہمارے اسلامک پریکٹس کے فنڈامنٹلز ہیں, پیلرز ہیں, وہ بیان کر دی. توحید و رسالت کی شہادت ہے، اقامت صلات، اطاع زکات، حج ہے، صوم رمضان، تو اعمال کی بنیادیں بیان ہو گئیں. پھر پوچھا سیدنا جبرائیل امین نے کہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان اس کیفیت قلبی اور اس کیفیت روحی اور اس کیفیت باطنی کا نام ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو روحانی طور پہ تمہاری یہ کیفیت اور حالت ہو چکی ہو کہ اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی مشاہدہ حق کی کیفیت میں تمہارا دل اور تمہارا روح، تمہاری روح مست ہو. اور اگر یہ کیفیت تمہیں میسر نہ ہو، نہ دیکھ سکو، تو کم سے کم تیقن کی اندر کیفیت یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس حدیث سے جبرائیل سے آگے بھی حدیث کا مضمون آگے بھی چلتا ہے، مگر اس وقت ہماری گفتگو کے ساتھ ریلیونٹ یہ تین پوائنٹس. اس سے علماء نے، محدثین نے، فقہا نے اور ائمہ اسلام نے بیسک چیز جو ڈیرائیو کی ہے اور پرٹیکولرلی ریفرنس دیتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑی لطیف اور پیاری باتیں لکھی ہیں. وہ یہ کہ اس حدیث کی روشنی سے فرمایا کہ اسلام میں اور شریعت میں تین برانچز اسٹیبلش ہو گئیں. ایمان سے عقائد وجود میں آ گئے. جب ایمان انتہائی سمپل فارم میں تھا تو اس کو ایمان کہتے تھے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے مواد کی ضرورت پڑی، سبسٹینشیٹ کرنا ہے، اس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے، اس کو غلط عقائد سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، اس کو فردر ڈیٹیلز مہیا کرنی ہے، اس کو اعتراضات کو رد کرنا ہے، آرگومنٹس دینے ہیں، اس کو ریشنل دینا ہے. تو جب یہ کام ہوا ایمان کے بنیادی حقائق پر فردر، تو وہ ایک علم بن گیا. اور اس علم کو جب تک تو وہ محض عقیدہ اور ایمان سمپلسٹی تھی اس میں، تو اس کو ایمان کہے. اور جب وہ ایک علم میں بدل گیا، سائنس بن گیا، سائنس آف فیتھ اہل علم نے کیا، تو اس کو پھر علم العقائد کا نام مل گیا. اسی طرح اسلام کا لفظ ہے، اس میں بنیادی اعمال دے دیے. اب اعمال کی تفصیلات مطلوب ہیں، صاف ظاہر ہے. جب پہلے کہیں گے اللہ پر ایمان لانا تو ایک سمپل بات ہے. اب اگلا سوال ہوگا اس کے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، توحید کیا چاہتی ہے، شرک کیا ہے. تو جب آپ علم بڑھاتے چلے جائیں گے تو علم وجود میں آئے. اسلام میں توحید کے ساتھ اقامت صلات، نماز کا حکم تو آ گیا، اس کے احکام کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض واجبات سنن کیا ہے، جب ڈیٹیل مطلوب ہوں گی، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، تو جب یہ تمام بنیادی اعمال کے لیے چیزیں احکام جمع ہوئے تو وہ علم الاحکام وجود میں آ گیا. تو صحابہ تابعین اور ائمہ اسلام نے ہی قرآن اور حدیث میں سے وہ آیات اور وہ احادیث اور وہ مواد اخذ کر کے چن لیا جو ایمان کے مسئلے کو ڈیل کرتا تھا مواد. تو وہ مواد جب کلیکٹ ہو گیا تو کمپینڈیم بنے، وہ علم العقائد بن گیا. اور اسی طرح جب وہ مواد جو اعمال و احکام سے متعلق تھا قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے، تابعین کے آثار میں، تو جب وہ سارا جمع ہو گیا، تو وہ مٹیریل جب کلیکٹ ہو گیا کسی ایک فارم میں، تو وہ علم الاحکام اور وہ علم الفقہ بن گیا. اور علم العقائد سے جب مزید ڈیولپمنٹ ہوئی، اگلے ادوار میں یونانی فلسفہ آیا، یہ آج سائنس کا دور ہے، میٹیریلسٹک فلاسفیز اور سائنسز ہیں، وہ جب انہوں نے کرٹیسزم کی، اعتراض کیے، تو اہل علم نے اب اسلام کے عقائد کا دفاع کر کے جواب دیے. تو اس طرح جب آرگومنٹیٹو سائنس ڈیولپ ہوئی فردر اپنے تیسرے اسٹیپ میں، تو اسی کو جو ایمان تھا اور وہ علم بنا، تو علم العقائد بنا. جب وہ مزید ڈیولپ ہو گیا تو اسی کو علم الکلام کا نام دیا گیا، علم الکلام. اور جن علماء نے اس کو ڈیل کیا وہ علماء متکلمین کہلائے. یہ ہے کس طرح اسلام کے علوم ڈیولپ ہوئے، ان کے ڈیولپمنٹل اور ایولیوشنری پروسیسز کیا تھے. اسی طرح وہ جو اعمال کا علم تھا اسلام، اس میں جب احکام جمع ہو گئے تو علم الاحکام بن گیا. جب اس کے اصول، فروع، پرنسپلز، اس میں کیسے احکام کو ڈیرائیو کرنا، کیسے انٹرپریٹ کرنا، کیسے اپلائی کرنا ویئرنگ اور سچویشنز کے اوپر، تو جب یہ علم آگے دلائل کا مواد اس میں آ گیا، اور پھر اس میں مختلف سکولز اور مختلف فقہی بحثیں بھی چل پڑی، تو یہ علم الفقہ قرار پایا اور اس کے آگے پھر سکولز بنے. اسی طرح تیسرا اصول تھا روٹ، یعنی یہ اب بتا رہا ہوں کہ اسلامک جو مواد ہے یا اسلامی علوم یا دین و شریعت کے جو روٹس تھے، تو جیسے ایمان ایک روٹ تھی، اسلام ایک روٹ تھی، احسان بھی ایک روٹ تھی، ون آف دی تھری روٹس. تو احسان میں قلبی کیفیت تھی، ایمان میں عقیدہ تھا جس کا تعلق ذہن سے تھا، زبان و قلب کے اقرار و تصدیق سے، اعمال میں عمل تھا جس کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء اور ظاہری پریکٹس کے ساتھ تھا. اب احسان میں ایک قلبی روحانی اسپرچل کیپیسٹی آ گئی، ایک اسپرچل اسٹیٹ آف مائنڈ آ گئی، باطنی کیفیت آ گئی. اب اس کے تقاضے بنے کہ وہ کیفیت کیسے حاصل ہو، اگلا سوال ہوا. پھر اس کے لیے قرآن اور حدیث کے مواد لیے گئے کہ تزکیہ کیا جائے، تصفیہ کیا جائے، عبادت میں کثرت ہو، طاعت ہو، تقویٰ میں اور اضافہ ہو، ایسی محنتیں ہوں. تو حضور علیہ السلام کی پریکٹسز اور صحابہ کرام کی وہ پریکٹسز، اسپرچل پریکٹسز جو پرٹیکولرلی ریلیٹڈ تھیں اور کنسرنڈ تھیں ڈائریکٹلی اس اسپرچل ایڈوانسمنٹ کے پروسیس کے ساتھ، تاکہ وہ اسپرچل اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو احسان کہا، کہ بندہ اس حال میں اپنی روحانیت کو منتقل کر لے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہو تو گیا، اس کا ایک رابطہ قائم ہو جائے. تو یہ چیز جب ڈیولپ ہوئی تو اس کو علم الاحسان کو علم الاخلاص، اور اسی کو علم التصوف کا نام ملا. یہی جب ڈیولپ ہوا اور ایک باقاعدہ سائنس اور ایک نالج کی پوری برانچ کے طور پہ جب فارمولیٹ ہو گیا، تو اس کی فارمولیشن آف سائنس کے بعد اسی کو علم التصوف کا نام دیا گیا، اور اسی کے عملی آداب کو طریقت اور سلوک کا نام دیا گیا. پھر آگے اس کے اوپر مختلف علاقوں کے، تو جن لوگوں نے ان پر کام کیا وہ صوفیاء کہلائے، جنہوں نے علم الاحکام پر کام کیا وہ فقہا کہلائے، جنہوں نے علم العقائد پر کام کیا وہ علماء یا متکلمین کہلائے. تو اس طرح شریعت ان تین برانچز کا مجموعہ بن گئی. جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس میں عقائد بھی آ جائیں گے، فقہ اور احکام بھی آ جائیں گے، اور طریقت سلوک اور تصوف کی بنیادیں بھی آ جائیں گی. مگر جب ہم فقہ کی بات کریں گے، سائنس آف لا، تو وہ عقائد کو بھی فقہ ڈسکس نہیں کرتی، اور طریقت و سلوک اور تصوف کو بھی ڈسکس نہیں کرتی. یہ دو برانچز ایبسولیوٹلی سیپریٹ ہو جاتی ہیں، اور جو صرف انسانی اعمال و احکام سے متعلق ہے تو فقہ اس کو ڈیل کرتی. یہ چیز اس لیے کلیئر کر دی کہ یہ بھی مغالطہ بازینوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ طریقت اور تصوف اور سلوک کوئی عجمی چیز ہے، پیداوار ہے باہر سے، جو اسلام میں انڈکٹ کی گئی ہے، اور اس کا اپنا کوئی بنیاد قرآن و سنت میں، حدیث میں، یا اسلام کی ہسٹری میں اوریجنلی نہیں تھی. تو یہ میں نے اس لیے اس پر روشنی ڈال دی کہ یہ کوئی باہر کی انڈکشن نہیں ہے، یہ اوریجنلی اسلام کی اور شریعت ہی کی ان بنیادی تین روٹس میں سے ایک ہے، جیسے عقائد، جیسے فقہ و اعمال، اور جیسے تصوف و سلوک. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی لوگ اس کو پریکٹس کس طرح کرتے ہیں. اب یہ پریکٹسز فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ فرام پلیس ٹو پلیس، فرام کنٹری ٹو کنٹری، لوکل کلچر، لوکل عقائد، لوکل رسوم، لوکل رواج، لوکل طور طریقے، ہمیشہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے. اگر اس انٹریکشن میں اسلام کی تعلیمات غالب رہیں اور اس کی خالصیت برقرار رہے تو وہ چیز خالص اسلامی رہے گی، اور اگر اس کے اندر لوکل کلچر اور لوکل تھیئریز اور فلاسفیز اور ان کی کنونشنز اور کسٹمز شامل ہو جائیں گے تو وہ چیز ایک ملغوبہ بنتی چلی جائے گی، وہ غیر خالص ہو جائے گی. مگر یہ عمل عقائد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ثقافت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور تصوف و سلوک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فلسفے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیا اسلام کی ہر برانچ کے ساتھ یہ عمل ہو سکتا ہے. لہذا اگر کوئی غلط چیز انڈکٹ ہو گئی ہو کسی علاقے میں، تو اس کی وجہ سے اس کے اوریجنل تصور کو ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ اپنی اوریجنیلٹی اور جینونیس اور پیورٹی کے ساتھ موجود رہتا ہے. تو یہ شریعت اور فقہ کے آپس کے تعلق کے دو تین فرق تھی چیزیں جو میں نے عرض کر دی. اب ہم آج جو اسلامک کنسپٹ آف لا کی بات کر رہے ہیں، تو گویا یہ فقہ میں سے ہم نے صرف کنسپٹ آف لا کو چوز کر لیا ہے. تو آج کی میری گفتگو گویا فقہ سے بھی متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ سائنس آف لا تو پھر پوری سائنس ہو گئی. تو اس میں صرف جو لا کا کنسپٹ ہے ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے. جیسے آپ نے پہلے سنا، سرفراز صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ یہ ایک ویسٹرن کنسپٹ ہے لا کا اپنا، اور اسلامک کنسپٹ لا کا اپنا انڈیپینڈنٹ کنسپٹ ہے. بہت سی غلطیاں اس وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں ذہنوں میں، مغالطے، کہ ہم ان دو کنسپٹس میں جو بنیادی فرق ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مغربی تصور قانون میں جتنی ڈائیورسٹی ہے تصور قانون، اور جتنے کانفلکٹس ہیں، جتنے کنٹرڈکشنز ہیں، جتنے کنفیوژنز ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، اسلام کے تصور قانون میں، کنسپٹ آف لا یا تصور حکم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی تصور قانون یا اسلامی کنسپٹ آف لا کے جو ایڈوکیٹس ہیں آج اس کی وکالت کرنے والے، وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم لوگ نہیں ہیں کہ وہ آج کے دور میں اپنے کیس کو بہتر طریقے سے پلیڈ کر سکیں. یہ ان کی ذاتی انکیپیبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کیس خراب کر بیٹھتے. ویسٹرن کنسپٹ آف لا اٹ سیلف کمزور اور ناقص ہے، مگر آج اس کے پلیڈر اچھے ہیں، وہ اپنا کیس بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، پلیڈ کرتے ہیں. اور نوجوان نسل اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جس کو اوریجنل سورسز سے اسلام پڑھنے کو نہیں میسر آ سکا، یا وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا لمیٹیشنز کی وجہ سے اسٹڈی نہیں کر سکے، اور وہ اوریجنل سورسز سارے کے سارے ماڈرن لینگویجز میں کنورٹ نہیں ہو سکے، تو بہت بڑا گیپ آ گیا نا. تو چونکہ وہ نالج پورا کمیونیکیٹ نہیں ہوا، تو یہ جو گیپ آف کمیونیکیشن ہے اس کی وجہ سے ایک بنیادی نقصان پہنچ گیا ہے کہ اسلام کا شاید قانون کا تصور، فقہ کا تصور غالباً اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، یہ اس میں کچھ نقائص ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی تشکیک ذہنوں میں پائی جاتی ہے اس کی بیسک ریزن لا علمی ہوتی، اور لا علمی کے ذمہ دار دونوں طبقات ہیں. ماڈرنسٹ اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ایفرٹس نہیں کی، جس سورس میں تھا، جس لینگویج میں تھا. ہم نے جو محنت انگلش پر کی ہے اور کرتے ہیں، اگر اتنی محنت ساتھ ہی ساتھ عربی پر بھی کرتے اور اس کو پہلی ہی اہمیت دیتے کہ یہ ہماری دین کی زبان ہے، ہمارے مذہب کی زبان ہے، ہمارے قرآن سنت اور پیغمبر کی زبان ہے، اور جہاں جیسے انگلش شروع ہوتی بچپن سے، ساتھ ہی عربی شروع ہو جاتی، دو لینگویجز سائڈ بائی سائڈ چلتی، تو جتنا کچھ ہم انگلش کے حوالے سے سمجھتے ہیں ماڈرن کنسپٹس کو، شاید اتنا کچھ عربک کے حوالے سے اسلامک کنسپٹ کو بھی سمجھتے، اور آج یہ گیپ جو جدید و قدیم میں تضاد ہے بنا ہوا ہے وہ پیدا نہ ہوتا. تو یہ قصور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ماڈرن ایجوکیشنسٹ کی طرف سے ہوا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم مذہبی اسکالرس کا، علماء کا ہے، اور ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں ایک سازش ہو گئی 250-300 سال پہلے، شاید پچھلے لیکچر میں یا سب سے پہلے لیکچر میں یا دوسرے میں یہ سوال ایک ہوا تھا فرقہ واریت کے حوالے سے. تو میں نے کہا تھا 250-300 سال پہلے، 250-250 سال پہلے برطانوی سامراج نے جب سیپریٹ کر دیا سسٹم آف ایجوکیشن، دو الگ الگ اینٹیٹیز میں اور دو سیپریٹ یونٹس بن گئے، تو پھر وہ مدرسے بن گئے، ادھر اسکول کالج بن گئے، تو وہاں سے مدرسے سے اسکالر پیدا ہونے کی بجائے مولوی پیدا ہوئے، اور ان کو ماڈرن ایجوکیشن تھی نہیں. اب وہ کیسے اپریشیٹ کریں اور کس طرح پریزنٹ کریں اس کیس کو، ان کے پاس وہ مواد نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں. اس پرابلم نے دراصل امت کو ایک فکس میں مبتلا کر دیا. ورنہ کیس برا نہیں ہے، اسلام کا کیس دنیا کے سب نظاموں کے کیسز سے بہتر اور مضبوط ہے. میں آل اوور دی ورلڈ وزٹ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کسی بھی فلسفے اور سائنس اور نقطۂ نظر کا مؤید اور حامی، بڑا سے بڑا اسکالر بھی جو اسلام کے اوپر ہدف یعنی تنقید کرنے والا شخص، وہ الحمدللہ کبھی وہ اسلام کی حقانیت کے مقابلے میں کبھی وہ 15-20 منٹ آدھ گھنٹہ بھی سٹینڈ نہیں کر سکتا. کبھی بھی وہ طاقتور ہوتا ہے جب مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے جب وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ بڑی شومی قسمت ہے. جب اسلام پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں کوئی بھی اس مقام پر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب امت مسلمہ اور مسلمانوں پر بات ہوتی ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، شرمسار ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا عالم ہی آیا ہے. تو ویسٹرن کانسیپٹ آف لا میں بہت ساری تعریفات ہیں. میں یہ اپنی کتاب، جیسے میرا معمول ہے کہ میں ہر روز جب ٹاپک ہوتا ہے تو اس پر جتنی میری تصانیف اس موضوع پر ہوتی ہیں، وہ 8-10-12-15-20 جتنی بھی ہوں، وہ اس سبجیکٹ کے اوپر میں سیٹ سارا لے آتا ہوں. تو آج اسلامک کانسیپٹ آف لا پر جو ٹاک ہے اور اس کی کمپیریٹو اسٹڈی ہے، اس پر بھی میرا خیال ہے کوئی 15-20 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں ہیں میری، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، تینوں زبانوں میں. صرف اس سبجیکٹ پر میں وہ سارا سیٹ لایا ہوں. تو میں دے جاؤں گا، اس وقت بھی میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ میری، وہ ہے اسلامی اور مغربی تصور قانون کا تقابلی جائزہ، یعنی سبجیکٹ اتفاق سے ہی ہے. تو ڈیٹیلز آپ پڑھ سکیں گے مطالعہ کے لیے لائبریری میں. تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، یعنی سینٹ تھامس 3rd century سے لے کر آج تک جو مختلف جو ویسٹرن لیگل فلاسفرز نے کنسپٹ دیے ہیں اور ان کے درمیان تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے، उसमें सेंट थॉमस के बाद रिचर्ड हुकर है, इमैनुअल कैंट है, सेविग्नी है, ब्लैकस्टोन है, जॉन ऑस्टिन है, हॉलैंड है, सर फ्रेडरिक पोलोक है, सिडनी हार्टलैंड है, प्रोफेसर ली है, सालमंड है, ये जो वेस्टर्न मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत माहिर, इन तमाम की तारीफात को मैंने तरतीब से दिया है विद रेफरेंस उनकी किताबों से, और देकर मैं खुलासतन जो अर्ज करना चाहता हूं वो सिर्फ तीन स्कूल्स ऑफ लॉ हैं वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में, वैसे तो चार हैं मगर काबिल जिक्र तीन। ये मैं स्कूल इसलिए कह रहा हूं कि अब आप अंदाजा फरमाएंगे कि इवन डेफिनेशन ऑफ लॉ पर भी वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में इख्तिलाफ है। अभी थोड़ा कंपैरिजन भी कर लीजिए, इस्लाम की डेफिनेशन ऑफ लॉ पर 1400 साल में इख्तिलाफ नहीं है। अब शोर तो बड़ा होता है ना कि इस्लाम में बड़े इख्तिलाफात हैं और बड़ा कुछ है, वो मैंने वही बात कर दी कि वो जब केस ही कंप्लीट करने वाले कमजोर हों तो जो इल्जाम उन पर आएगा वो उसका जवाब ही नहीं दे सकेंगे, तो इल्जाम तो बरकरार रहेगा। तो जिस तसव्वुर कानून की हिमायत में आज हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं और अपने दीनी तसव्वुर कानून और इस्लामी कानून को शायद हम नहीं गर्दानते, उस तसव्वुर कानून का आलम यह है कि उस खुद उसकी डेफिनेशन पर आज तक मगरबी दुनिया अब चिल 20th सेंचुरी मुत्तहिद नहीं, मुत्तफिक नहीं हो सकी, हत्ता कि उसको डिफाइन करने पर भी स्कूल्स बन गए। तो एक स्कूल वो है जिसको ऑस्टिन, हॉलैंड, हॉब्स और बेंथम वगैरह ये लोग लीड करते हैं, अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू को डेफिनेशन में दिया जाए तो वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, बाकी डेफिनेशन 20-25 है मैंने छोड़ दी, ये तीन ले रहा हूं। उनके नजदीक है लॉ इज ए कमांड ऑफ ए डिटर्मिनेट सुपीरियर अथॉरिटी ओबेड बाय द सबॉर्डिनेट इंडिविजुअल्स एनफोर्स्ड बाय द सैंक्शन ऑफ फिजिकल फोर्स। अब गौर फरमाएंगे तीन चीजें इसमें हैं, एक तो डिटर्मिनेट सुपीरियर अथॉरिटी का होना जरूरी है, उसके बगैर लॉ कैन नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस। दूसरा, दैट शुड बी ओबेड बाय द सबॉर्डिनेट इंडिविजुअल्स, उसकी ओबीडियंस कंपल्सरी है, सबॉर्डिनेशन का कंसेप्ट है। तीसरा, सैंक्शन बिहाइंड इट, उसकी जो वैलिडिटी है और उसकी सैंक्शन, दैट इज फिजिकल फोर्स। ये तीन चीजें, ये एक स्कूल ऑफ लॉ है जो फिजिकल फोर्स को सपोर्ट करता है, कानून के पीछे सैंक्शन ही है। दूसरा, स्टार्क, ओपनहाइम और वेस्टलेक, ये एक्चुअली वो लोग हैं जिनकी ओरिएंटेशन इंटरनेशनल लॉ के साथ है। तो ओपनहाइम वगैरह की ये कंपेंडियम इंटरनेशनल लॉ के ऊपर लेटेस्ट जो बुक्स अवेलेबल हैं इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड में, वो ऑथर्स हैं उनके। तो उनके नजदीक वो कहते हैं बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट विद इन अ कम्युनिटी एनफोर्स्ड बाय द कॉमन कॉन्सेंट ऑफ द कम्युनिटी, ये फिजिकल फोर्स की सैंक्शन के मुनकर हैं। ये कहते हैं लॉ फिजिकल फोर्स, उसको लॉ नहीं मानते, कॉन्सेंट होनी चाहिए, कॉमन कॉन्सेंट। तो ये मोरेलिटी का स्कूल ऑफ लॉ है कि जो उसकी एनफोर्समेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मोरेलिटी। तीसरा, सालमंड है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में मॉडर्न और अथॉरिटी है, उनके नजदीक जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं लॉ इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। उसमें जब फिजिकल फोर्स की सैंक्शन थी तो वो कोई ग्रुप भी फिजिकल फोर्स कैप्चर करके इट कैन एनफोर्स इट, मोरेलिटी और बात थी। तो ये कहते हैं स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो स्टेट का रिकॉग्नाइज करना और एनफोर्स करना लाजमी है, अदरवाइज वो जो बॉडी ऑफ रूल्स है जो कुछ भी सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज लॉ। ये तीन बुनियादी स्कूल्स हैं लॉ को डिफाइन करने पर। और फिर आपने देखा कि इसमें आगे चलकर वेस्टर्न स्कॉलर्स और लीगल फिलोसोफर्स वो ये बयान करते हैं कि यानी मगरबी दुनिया में सबसे बढ़कर प्रॉब्लम यह है कि लॉ की एक मुत्तफका डेफिनेशन हम अचीव नहीं कर सकते। और उनका इकरार है इस बात पर कि रॉबसन, W.A. रॉबसन, एक बहुत बड़े नाम पर लीगल फिलोसोफर हैं इस वक्त के, वो डाइवर्सिटी ऑफ कंसेप्ट्स के हवाले से बात करके कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लॉ इन ए सेटिस्फैक्ट्री मैनर, इट इज स्टिल हार्डर टू फाइंड द बिगिनिंग्स ऑफ इट, द ओरिजिन्स ऑफ लॉ आर शराउडेड इन ऑब्सक्योरिटी एंड आर परहैप्स इम्पॉसिबल टू डिस्कवर। ये लॉ के बारे में उनका अपना एतराफ। और फिर कोई दूसरा बोलता है, वो कहते हैं लॉ इज नीदर कंट्राइव्ड नॉर डिक्रीड बाई मैन, اب آپ دیکھیے کتنا تضاد. اب پہلے ساری ڈیفینیشن ڈگریڈ بائی مین تھی. کہتے اٹ از این ایٹرنل پرنسپل وچ رولز دا ہول یونیورس. وہ اسلامک کنسپٹ کی طرف چلے گئے. کہتے یو آر کمانڈنگ وٹ از رائٹ اینڈ پروہیبٹنگ وٹ از رانگ. ہینس لا از نو میئر آرٹیفیکٹ بٹ از دا ڈیوائن ریزن بیسٹورڈ بائی دی گاڈز اینڈ دا ہیومن نیچر. اور ان کو جمع کر کے اس وجہ سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو, ویسٹرن اسکالرز نے آپ کی حیثیت کو ڈسکس کیا ہے اور لا کے کنسپٹ میں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں یہی جو آر کے ولسن انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف انگلو محمد اینڈ لا میں, انگلو محمد اینڈ لا, وہ کہتے ہیں کہ ان اسلام دا موسٹ کنسپیکوس فیکٹ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دیٹ ہی واز ناٹ میئرلی اے ڈیوائن پروفٹ بٹ آلسو اے ٹیمپورل رولر ہو گورنمنٹ جج پنشڈ اینڈ لیجسلیٹڈ آفٹر دی گریٹ فلائٹ ان ایئر 622 ٹو مدینہ وین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکوائرڈ پولیٹیکل پاور ہی واز سوورن ایز ویل ایز ڈیوائن پروفٹ بٹ اونلی سوورن بیکاز آف اٹس پروفیٹک آفس. دا ماسک واز از کاؤنسل چیمبر اینڈ ہال آف آڈینس. دا فرائیڈے سرمن از اپرچونٹی فار ڈیکلریشن آف پالیسی. وین ہی اٹرڈ ہز موسٹ فار ریچنگ انجنکشن ہی اسپوک ایز دا ویری ماؤتھ پیس آف دی ڈائٹی. اس کے اوپر پھر آگے اس اینگل سے بھی ویسٹرن جورسپروڈنس میں دو اسکولس آف لا پائے جاتے ہیں, دو اسکولس آف تھاٹ, ایک وجودیت کا اور ایک مقصدیت کا. یعنی پازیٹیوزم اور آئیڈیلزم کا بھی اختلاف ہے ٹو ڈیفائن دی لا. بعض لوگ سمجھتے ہیں لا قرار دیتے ہیں اس تصور کو اور ان سیٹس کو کہ جو جیسے بھی ہیں ایز دی ایگزٹ, اور بعض سمجھتے ہیں کہ نہیں ایز آٹ ٹو بی ایگزٹڈ. تو وہ اس میں بھی بنیادی تصور ہے. تو پہلا تصور کہ جس طرح ایگزٹ کرتے ہیں, جو پازیٹیوزم کا تصور ہے, اس کو جان آسٹن, ہینس کیلسن اور راس کو پاؤنڈ وغیرہ لیڈ کیے کرتے ہیں اس سکول کو. اور دوسرا کہ کیسے ہونا چاہیے, جو مقصدی تصور قانون ہے, اس کو گرے, سالمن, فرائیڈمین, برائس وغیرہ اس سکول کو لیڈ کرتے ہیں. تو یعنی ان کے اندر بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں. چنانچہ لارڈ رائٹ آگے کہتا ہے لا از ناٹ این اینڈ اٹ سیلف. وہ کہتے ہیں یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم فائنڈ کرتے رہیں گے, اور لا خود بھی کوئی فائنل چیز نہیں, یہ جسٹس کو فائنڈ کرتا رہتا ہے. It is a part of the political system of a nation and it owes its existence to the objects of the government. In the light of my experience and study, I have reached the conclusion and believe that the first and basic object of law is the search for justice. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ مغربی تصور قانون میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک تو ان کی تعریف مستحکم اور واحد متفقہ نہیں. نمبر دو, اٹ سیلف تصور قانون ان کا مستقل نہیں ہے, وہ چینجنگ ہے, کانسٹنٹ چینجنگ کانسیپٹ ہے, اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اس کے بیسز بھی جو بیسز آف لا ہیں یا سورسز آف لا ہیں وہ بھی فرم اور پرماننٹ نیچر کے نہیں ہیں, اور کوئی ایک اسٹینڈرڈ یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ویلیڈیٹی نہیں ہے. ویسٹرن کنسپٹ آف لا میں یونیفارمٹی نہیں, یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ویلیڈیٹی نہیں ہے کہ لا ویلڈ ہے, ان ویلڈ ہے, رائٹ ہے, رانگ ہے, اس کو چیک کرنے کا کوئی ایک دائمی معیار نہیں. مثلا پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ نے جو بنا دیا وہی قانون ہے. اس کا مطلب ہے نیکسٹ جب گورنمنٹ آئے گی تو پارلیمنٹ اپنے پہلے بنائے ہوئے قانون کو اگر بدل دے گی تو نیا قانون ہو جائے گا. کسٹمز ہیں, اگر ایکسکلوسو سورس کسٹمز ہیں بعض اوقات تو کسٹم فرام ٹائم ٹو ٹائم چینج کریں گی تو لا ول چینج. کنونشنز ہیں, لا ول چینج. ڈسپوٹک رول ہے, ڈیموکریٹک رول ہے, جس قسم کا بھی رول آئے گا, اولیگارکیل رول ہے, مونارکیل رول ہے, تو جس طرح جو سپیریئر ان کا ڈیٹرمینیٹ اتھارٹی ہے, جوں جوں چینج ہوگا سوورن اسی طرح قانون بدلتا جائے گا. یہ اس کی وجہ ہے کہ اتنی ڈائیورسٹی اور کانفلکٹ آ گیا ہے اپ ٹو دی ایکسٹینڈ کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جو چیز آج کرائم ہے کل وہ لا فل ہوگی, اور جو آج لا فل ہے وہی کل کرائم ڈکلیئر ہو سکتی. ہوموسیکسویلٹی اسکینڈینیوین کنٹریز میں کبھی کرائم رہا اور اب وہی کرائم لا فل ایکٹ ہے. بعض ملکوں میں اس کے لا فل ہونے پر بحث چل رہی ہے, بعضوں میں کرائم ہونے پر بحث چل رہی ہے. اور اس طرح یعنی اندازہ کریں کہ جو بیسک ہیومن ویلیوز جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس پر بھی پھر ویسٹرن کنسپٹ آف لا میں یونیفارمیٹی اور ایک اسٹینڈرڈ اسٹیبلٹی نہیں. اس حد تک تضاد ہو جاتا ہے کہ جو چیز ایک مکروہ اور گھناؤنی اور غلیظ ہے آج قانون اس کو کرائم کہہ رہا ہے, کل وہی قانون اور پارلیمنٹ اس کو لاگو کر دے گی. یہ ایبسولیوٹ کنسپٹ آف فریڈم ہے اور جو ایبسنس آف دی پرماننٹ سورسز اور ایبسنس آف دی یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ویلیڈیٹی ہے, ان کے فقدان کی وجہ سے ویسٹرن کنسپٹ آف لا آج کے دن تک کوئی اسٹیبل کوئی فرم اور پرماننٹ کریکٹر اچیو نہیں کر سکا. اب اس کے برعکس ہم اسلامی تصور قانون کی طرف اب آئیں گے. اس کنسپٹ کو ذہن میں رکھ کر تو اس میں تو عربی کی تعریفیں میں نے دی ہیں, مگر آپ کو میں اس کی جو ڈیفائن کر دوں گا عربی کو اردو میں بھی اور انگلش میں بنا کے بتا دیتا ہوں. ویسے الحکم ما ثابت بخطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء بالتخیر بالوضع, یہ عربی کی تعریف ہے. تو میں یہاں جو ڈفرنس قرض کروں گا کمپیریٹو اسٹڈی میں, اسلامی تصور قانون میں لا کا حکم کا تصور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود یونیفارم ہے. کسی اسکول آف لا میں اختلاف نہیں ہے اور کبھی کسی دور میں اختلاف نہیں ہو, پہلی بات. اب تک جتنے کانفلکٹس میں نے بیان کیے وہ کنسپٹ آف لا میں اسلام کے اندر نہیں پائے جاتے, یہ الگ بات ہے. اب کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ ایکسپلین نہ کر سکے تو ہم سمجھیں دیکھو جی فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا, تو یہ مولویوں کی بات تو نہیں ہے, یہ تو بیسک کنسپٹس ہیں. یہ اس کی تعریف ہے. قانون وہ ضابطہ عمل ہے جو وحی الہی سے نمو پاتا ہے یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ثابت ہوتا ہے, اور بعض امور کے کرنے یا نہ کرنے کی طلب پائی جاتی ہے اس میں, یا ان میں اختیار اور اباحت اجازت پائی جاتی ہے, یا محض کسی چیز کا اعلان و استقرار پایا جاتا ہے. اب اس کو انگلش میں ہم کر لیتے ہیں کیونکہ بعض ٹرمز ایسی ہیں جو شاید اردو میں بھی سمجھنا آئی ہیں. لا از اے باڈی آف رولز آف ہیومن کنڈکٹ, یہ اب اسلامک کنسپٹ آف لا میں ہم کہیں گے. باڈی آف رولز آف ہیومن کنڈکٹ مینڈیٹری اور ڈائریکٹری اور ڈیکلیریٹری ان نیچر, اسٹیبلشڈ تھرو اے ریویلڈ کمیونیکیشن ویئر بائی دا پیپل آر ریکوائرڈ ٹو آرڈر دیئر لائفز. یہ تعریف ہے اسلام کے تصور قانون میں حکم کی, اور اس کے 4 اجزاء بن گئے. ایک باڈی آف رولز ہے اور یہ متعلق ہے ہیومن کنڈکٹ کو, اور نیچر اس تصور قانون میں حکم کیا ہوتا ہے, یا وہ مینڈیٹری ہوگا یا وہ سمپلی ڈائریکٹری ہوگا یا وہ ڈیکلیریٹری ہوگا, ان کی ڈیٹیلز آگے آئیں گی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے شرط ہے حکم کے لیے کہ وہ اسٹیبلش ہو تھرو ڈیوائن کمیونیکیشن, خواہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو خواہ وہ انڈائریکٹ, یعنی خواہ وہ قرآن سے ثابت ہو خواہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اور سینکشن کیا ہے, نہ کوئی ڈٹرمینیٹ اتارٹی درکار ہے, نہ کانسنٹ آف پیپل درکار ہے, نہ فزیکل پاور درکار ہے. وہ جتنی بحثیں وہاں چل رہی تھی اور اختلاف تھا اسلام ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. اسلام کی جو سینکشن ہے وہ ڈیوائن سینکشن ہے, یعنی از خود ویئر بائی دا پیپل آر ریکوائرڈ اینڈ سپوزڈ کمپلسریلی سپوزڈ ٹو آرڈر دیئر لائف ان اٹس اکارڈنس. تو وہ حکم جو ہے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اور حاکمیت کا تصور وہ ہے, اس کی طرف سے وہ انفورس ہوتا ہے, لہذا یہاں کوئی اسٹیٹ ریکگنائز کرے یا نہ کرے, ویسٹرن کانسیپٹ میں اسٹیٹ مانے تو اٹ ول بیکم اے لا, یعنی فلاں کا لا ہے پاکستان کا یا انگلینڈ کا یا یورپ کا یا انڈیا کا, اور جس کو اسٹیٹ نے ریکگنائز نہیں کیا وہ لا نہیں ہوگا, تو یہ لا آف دی لینڈ ہوتا ہے. اسلامک کنسپٹ آف لا میں پاکستان کی گورنمنٹ مانے یا نہ مانے اٹ سیلف لا لا ہے اور انفورسبل ہے. تو اس کے برعکس وہ اسٹیٹ اسلام کے نزدیک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوگی, یعنی اس کا ایڈورس ایکشن ہوگا کہ وہ اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے مسلم اسٹیٹ ہوگی, مسلمانوں کا ملک ہوگا مگر اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوگی چونکہ اس نے اس لا کو انفورس نہیں کیا. تو اسلامک لا کے کنسپٹ میں اسلام کا جو حکم ہے وہ ریکگنائز کیا جانا اور کسی کا انفورس کیا جانا اور کوئی سینکشن پرووائڈ کرنا اس کے پیچھے, یہ اس کی محتاجی نہیں ہے, وہ فل فلیجڈ ہے کمپلیٹ ہے ان اٹس سینکشن. یہ تو تعریف ہو گئی. اب اسلام کے تصور قانون میں جو تصور حکم میں کنسپٹ آف لا میں جو آپ نے سنا. اس کے اب اگر ہم آگے فردر کریں اس کو ڈسکس, تو اس کے چار عناصر بن گئے, یعنی بیسک انگریڈینٹس کنسپٹ آف لا کے چار ہیں. جب بھی ہم کسی کنسپٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس کیا ہیں, بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں. تو یہ انگریڈینٹس اس کے چار جو ہیں, ان میں ایک حاکم, لا گیور, دوسرا انگریڈینٹ حکم اٹ سیلف, اس کو ہم کہیں گے لیگل ویلیو. تیسرا انگریڈینٹ ہے محکوم بہی, یا اس کو محکوم فیہ بھی کہتے ہیں, آبجیکٹ آف لا, آبجیکٹیوز آف لا, آبجیکٹس آف لا بھی کہہ لیں گے. چوتھا محکوم علیہ, یہ ہیں سبجیکٹس آف لا. یہ چار انگریڈینٹس ہیں اسلامک کنسپٹ آف لا کے. اب ہم ایک ایک کو آگے تھوڑا ڈسکس کریں گے. حاکم, ویسٹرن کنسپٹ آف لا میں تو آپ جان چکے کہ وہاں حاکم کی صورت کیا ہے, مختلف کنسپٹ آف لا میں. اسلامک کنسپٹ آف لا میں لا گیور اللہ اور اللہ کا رسول ہے, یعنی اسلام کا تصور حاکمیت میں یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہمارے اہل علم اور اہل فکر میں عام طور پہ پایا جاتا ہے, اور اس مغالطے کی وجہ سے آگے بہت سارے ایسے ذہن جو ڈیویشنل ٹینڈنسیز رکھتے ہیں ان کو تقویت مل جاتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے, اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو اور رسول کی جو حیثیت ہے, کیپیسٹی ہے اسلام کے اندر, لیجسلیٹو اور سوورن کیپیسٹی, اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اپنے آئین میں بھی, پریمبل میں بھی ایسا, اپنے پریمبل میں پاکستان میں, تو اس میں یہ ہے کہ الٹیمیٹ سوورینٹی ویسٹ ان آل مائٹی اللہ, اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہم بطور ٹرسٹیز ہی بیکمز خلیفہ, ہم اللہ کے خلیفے ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ. یہ کنسپٹ درست نہیں ہے, غلط, بڑی بیسک چیز ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ اس پر ازالہ کیا جانا چاہیے. اسلامک کنسپٹ آف سوورینٹی جو اسلامک لا کا بنیادی عنصر ہے, تصور حاکمیت, اقتدار اعلی کا تصور اسلام کا, وہ تین اجزاء پر مشتمل ہے. تین اجزاء پر, یا یوں کہیے کہ اس کے تین سٹیجز ہیں. نمبر ایک حقیقی حاکمیت, جس کو ہم ریئل یا الٹیمیٹ سوورینٹی کہیں گے. نمبر دو نیابتی حاکمیت, اس کو ہم ریپریزنٹیٹو سوورینٹی کہیں گے, یا مینیفیسٹیٹو سوورینٹی بھی کہیں گے. اور تیسرا خلافت, وائس جیرنسی. یہ تین اجزاء مل کر اسلام کے تصور حاکمیت کو مکمل کرتے ہیں. کیونکہ پولیٹیکل ٹرمز میں, ماڈرن پولیٹیکل ٹرمز میں جب ہم بات کریں گے, تو تصور حاکمیت کے لیے باقاعدہ ڈٹرمینیٹ سپیریئر اتھارٹی ہو, اس کے احکام ہو, وہ مطاع ہو, یعنی اس کی اطاعت کی جائے, اس کے حکم جو ہیں, یعنی آسٹن کو یا مختلف لوگوں کو اسٹڈی کریں, اور اپنے مسلم فلاسفرز اور لیگل ہمارے جو ائمہ گزرے ان کو بھی اسٹڈی کریں, تو جس کا حکم بائنڈنگ ہوگا وہ سوورن ہوگا. جس کا حکم شریعت میں بائنڈنگ ہوگا, دیٹ از ریگارڈ ٹو بی سوورن. جس کی اوبیڈینس کمپلسری ہوگی, ہی از دی سوورن. جس کے حکم کو آپ چیلنج نہ کر سکیں, عزرو شرع, عزرو قانون, یہ سوورن کا کریکٹرسٹک ہے اور اس کا اسٹیٹس ہے. اور جس کی کمانڈمنٹ اور جس کی انسٹرکشن ایک پرماننٹ سورس آف لا ہو, وہ سوورن ہے. یعنی سوورن کی یہ ڈیفینیشن ہے. جو ڈیوائیڈ نہ ہو سکے, یعنی آپ اس کو جدید مغربی تصور قانون کے تصورات کو بھی لے لیں اور اسلام کے اپنے تصورات کو بھی لے لیں جو مسلم زعما اور ائمہ نے دیے ہیں, دونوں کو میں بات کر رہا ہوں. تو حاکمیت کے تصور کی یہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. یہ ایٹریبیوٹس